نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، سورہ المائدہ شریف کے درس کے سلسلے میں آیت نمبر 5 تک کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا. گزشتہ درس میں بھی آیت نمبر 6 سے متعلق چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی. آج اسی مناسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیت نمبر 6 سورہ المائدہ شریف سے جو اہم مسائل اعمال سے متعلق ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا صاحب حضرات کے سامنے، انسان کی زندگی دو چیزوں پر محیط ہے. ایک، اس کی زندگی کو اگر دو چیزوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ کھانے پینے سے متعلق ہے جو اس کے سکون کا ذریعہ ہے، اور دوسری چیز اس کے لیے ازواجی زندگی ہے. تو سورہ المائدہ کے اندر اسی دستور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان کی فطرت اور نیچر سے متعلق گفتگو کی گئی. پہلے کھانے پینے کی اشیاء کا ذکر ہوا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. اس کے بعد مستقل کن عورتوں سے نکاح ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا کیا حکم ہے، اس کی تفصیل بیان ہوئی. جب دونوں چیزیں اللہ رب العزت کی جانب سے اور اس کی شریعت کی تکمیل اور اس کے فضل سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مرحمت فرمائی کہ جب تمہیں اپنی زندگی کے دونوں شعبے پر اللہ رب العزت کی جانب سے اشارہ مل چکا ہے کہ کیا کھانا ہے جو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور کن عورتوں سے تم نے نکاح کرنا ہے جو تمہاری زندگی کے سکون اور چین کا ایک اہم ذریعہ ہے، تو لہذا اب جب تمہیں اپنی زندگی کی سکون سے متعلق ساری چیزیں مل چکی ہیں تو اس کا تقاضا بھی یہ بنتا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. جب اللہ رب العزت نے تمہیں ہر شے عطا فرما دی ہے اور تمہاری زندگی اور تمہارے باطن میں جو چیز ودیعت ہے اس کا تقاضا کر دیا ہے، تو اب تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور خدا کا شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ نماز ہے. تو اب نماز کے احکام کی تفصیل آیت نمبر 6 سے گویا کہ بیان کی جا رہی ہے، اور آیت نمبر 6 کے اندر نماز صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ چند شرائط اور چند معاملات پر مشروط ہے جس کے لیے پاکیزگی کا اختیار کرنا، طہارت کے مسائل ہیں، اور طہارت کس طرح استعمال کی جائے کس طرح کی جائے. تو اسلام اتنا زبردست اور مکمل دین ہے کہ یہ طہارت تک کے مسائل پر تفصیلی کلام کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ طہارت تک کے مسائل پر تکمیلی کلام کرتا ہے تو کون سے زندگی کا شعبہ ہو جس پر اسلام نے کلام نہ کیا ہو. جہاں پر نماز کی بات کی ہے تو نماز کے ساتھ ساتھ نماز خدا کی بارگاہ میں شکر کب بنے گا کہ جب ہم اس کے تمام تقاضوں کو ادا کریں گے. پھر اس کے تقاضے بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، غسل کے مسائل بھی آ رہے ہیں، وضو کے مسائل بھی آ رہے ہیں، کن چیزوں سے غسل لازم ہوتا ہے، کن چیزوں سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، ساری تفصیل اللہ رب العزت نے مجمل انداز میں فصاحت کے ساتھ آیت نمبر 6 کی تشریح کے اندر بیان کر دیا. اور آیت نمبر 6 کی تشریح جس میں صرف آیات اتری ہیں اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی سیرت کے ذریعے ان تمام چیزوں کی تکمیل بھی بیان فرما دی کہ جو یہ حکم ہم نے تمہارے سامنے قانون کے طور پر پیش کیا ہے اس کی تکمیل تمہیں ہمارے محبوب کی ذات سے مل جائے گی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود بھی کر کے دکھایا اور صحابہ اکرام علی مردوان نے بھی اس پر عمل کر کے دکھایا. تو اب یہ قانون اللہ کی جانب سے اتر رہا ہے. یہاں پر ایک بات عرض میں کر دوں، آج کل حدود آرڈیننس کا بھی مسئلہ گویا کہ بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے اس حوالے سے. اب نماز کے احکام اللہ کی طرف سے اتر گئے ہیں، طہارت کے مسائل اللہ کی طرف سے اتر گئے ہیں، لیکن آج اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ جو طہارت کو باطل کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ، اس کی حیثیت گویا کہ ہمیں زمانۂ نبوی میں نہیں ملتی، تو آج کے دور کے اندر مجتہد یہ فیصلہ کرے گا کہ جناب یہ بھی وضو توڑنے والے ان چیزوں کے مثل ہے، تو لہذا یہ بھی ناقص وضو ہوئی. اسی طرح اللہ رب العزت جو احکام نازل فرماتا ہے، اپنے محبوب کے ذریعے اس کی تشریح بیان فرماتا ہے، اس کے بعد جس علت، جس وجہ سے اس چیز کو جائز رکھا گیا ہے یا اس چیز کو منع کیا گیا ہے، پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت میں ایسے دانا اور سمجھدار لوگوں کو پیدا فرما دیتا ہے کہ جناب جو اس کی تحقیق و تفتیش کرتے ہوئے اس وجہ کی طرف چلتے ہیں، مزاج الہی کے اس مرتبے کی طرف چلتے ہیں کہ خدا نے اس کو حرام کیوں کیا ہے، اور ان کے دور میں، ان کے ثقافت میں اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے جس میں وہ وجہ پائی جاتی ہے جس وجہ پر اللہ نے اس کو سرکار کے دور میں حرام فرما دیا تھا، تو اس علت کو، اس سبب کو لے کر اس دور میں بھی علماء اس پر فتویٰ رکھتے ہیں. تو لہذا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ قانون کسی انسان نے بنایا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ خدا سے اس قانون کی تفسیر اور تشریح اگر یہ ہے، ہاں اگر یہ غلطی پر ہے تو اس میں ترمیم اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں چند علماء بیٹھ کر بحث کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب دینی مسائل کی تحقیق کو چھوڑ دیا جائے. اسی طرح جس طرح کہ ایک حدود ہے اور ایک تعزیر ہے، حدود ان سزاؤں کو کہتے ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے من وعن قرآن کے اندر اس کے احکام کو نازل فرما دیا، اور ان سزاؤں کا وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا. اور تعزیر اس کو کہتے ہیں کہ جناب جن شرائط کے تحت اللہ رب العزت نے اس حد کو قائم فرمایا تھا، وہ شرائط وہاں پر نہ مل سکے لیکن وہ جرم بھی ہو، تو مجتہد قاضی اپنے علاقے میں فساد نہ ہو، اپنے علاقے میں ماحول خراب نہ ہو، تو اس سزا کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ فساد فی الارض ہو جائے گا، کہ اگر اس کو حدود کے طور پر سزا نہ دی جائے، اور یہ خطا بھی ہے لیکن خطا ایسی ہے کہ جناب وہ گواہ نہیں مل رہے جس پر حد جاری کی جائے، لیکن اگر سزا نہ دی جائے تو معاشرہ خراب ہوگا، تو قاضی وقت کو، مجتہد وقت کو، ایک عالم وقت کو یہ اختیار شریعت مطہرہ نے دیا ہے کہ وہ حد تو جاری نہیں کرے گا، لیکن زمانے کی اصلاح کے لیے وہ تعزیر یعنی اپنی طرف سے جو حکم دے گا جو اس کو اچھا لگے، اور جو اچھا لگے سے مراد یہ کہ شریعت اس کو منع بھی نہ کرتی ہو. تو اب اگر وہ اصلاح کے لیے وہ سزا دے دے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگی، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگی، جس طرح یہ مسائل قیامت تک چلیں گے، اور مسائل کیونکہ دور ترقی کر رہا ہے، دور ترقی کر رہا ہے، تو اسلام نے قیامت تک رہنا ہے، تو لہذا مجتہد کی بصیرت کو شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے. مثلا دیکھیے، میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کی تھی کہ ایک صحابی دوران سفر میں تھے، ان کا قافلہ تھا اور سردی بڑی سخت تھی، ان پر غسل لازم آ گیا. اب فیصلہ یہ ہوا کہ یہ وضو کریں گے کہ تیمم، یہ غسل کریں گے کہ تیمم کریں گے. صحابہ کی ایک جماعت نے کہا کہ جناب یہ غسل کریں گے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، اگر یہ غسل کریں گے تو مر جائیں گے، ان کو تیمم کرنا ہوگا. بعض نے تیمم کا کہا، بعض نے غسل کا کہا. اب آپ دیکھیں ان دونوں نے جو اختلاف کیا ہے اور جو بات کی ہے، ایک مسئلے کی جستجو کیا ہے کہ پاکی حاصل کرنا ہے نماز کے لیے، اب ایک قانون تھا اللہ کی طرف سے پاکی حاصل کرنا ہے، لیکن یہ جو مسئلہ اب ہمارے سامنے آ گیا ہے، تیمم کا مسئلہ بھی اللہ نے بتایا ہے، غسل کا بھی بتایا، لیکن ایک نئی صورت ہمارے سامنے ہے کہ سردی بڑی سخت ہے. اب اس سردی کی علت کو دیکھ کر اب کس مسئلے کی طرف گویا کہ ہم عمل کریں، تو صحابہ میں بظاہر اختلاف ہوا، بعد میں غسل کے لیے کہا، بعد میں تیمم کے لیے کہا. خیر غسل جب کیا انہوں نے تو وہ شہید ہو گئے. سرکار کے دربار میں جب مسئلہ پہنچا تو سرکار نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم قانون بناؤ، یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ قانون بناؤ، بلکہ یہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دیکھتے تو صحیح، غور تو کرتے کہ سردی بڑی سخت، انسان کی جان کو بچانا بھی ضروری ہے، اگر نماز پڑھنا ضروری ہے تو انسان کی جان کو بچانا بھی ضروری ہے، لہذا وہ لوگ اس مسئلے پر درست تھے جنہوں نے تیمم کا حکم دیا، لیکن جنہوں نے غسل کا حکم دیا سرکار نے ان کو قصاص کا حکم نہیں دیا، انہیں قتل نہیں کروایا، اس لیے کہ تمہارے غلط مسئلے کی وجہ سے گویا کہ مسئلہ، یہ بندہ جو ہے کہ وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے مجتہد کا یہ اشتہار کہ جب وہ اپنے نفس کو بروئے کار نہ لائے، خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دور اور سامنے کھڑے ہوئے مسائل کے تحت اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، اگر اسی کوشش, کیونکہ مجتہد اجتہاد کوشش کرنے کو کہتے ہیں, اگر وہی مجتہد سامنے جو تکلیف موجود ہے اس کے تحت اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, نیت اس کی کوشش کی اللہ کی رضا کی ہے, اگر وہ صحیح کر گیا تو دو اجر ملیں گے, غلط کر گیا تو ایک اجر ملے گا, یعنی اس کی خطا بھی ادا ہوگی, اس کی اگر خطا بھی ہے تو وہ بھی ادا ہوگی. تو لہذا اس دور کے اندر یہودیت اور نصرانیت کا ایک طوفان ہے کہ ہمارے ظالم اور جابر حکمران جو ہم پر نافذ ہے, کہ نیم تتر اور نیم بٹیر والا ان کا ایمان اور عقیدہ ہے, تو وہ اس طرف لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی تشخص جو علماء نے مربوط کیا ہے اور جو عوام اور نہج میں مساجد میں آپ دیکھیں نمازوں کو کیسا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ جس طرح چرچ کے اندر کوئی عورت کو بھی لا رہا ہے تو پیش پہ لگا رہا ہے, جمہوریت ہے. ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, اسلام حیا کا درس دیتا ہے, اسلام ان تمام چیزوں کا درس دیتا ہے جس کی پابندی کی اللہ نے اجازت دی ہے. تو پھر یہ کیا کہتے ہیں, یہ مین میڈ ہے, یہ علماء کا بنا ہوا قانون ہے, یہ علماء کا بنا ہوا قانون ہے, شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کوئی حجت اور حیثیت نہیں ہے. یہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کو اگر یہ گالی دیں تو پاکستان کی عوام پکڑ کر ان کو پھاڑ دیں, تو اب کیا کریں, کہا مولویوں کو گالی دو, اسلام کو گالی نہیں دو. ہم تو کہتے ہیں حدود اللہ اللہ کی ہے, لیکن یہ تعزیر بنائی گئی کہ یہ خدا کی ہو سکتی ہے, یعنی دراصل یہ اس قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو اسلام علماء نے محنت کر کے گویا کہ اس کو مرتب کیا ہے اور پاکستان کے دستور میں وہ موجود ہوا ہے. آج مشرف صاحب کہتے ہیں کہ جناب اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس میں سارے قوانین ایسے تھوڑی ہے, 1-2% قوانین ایسے ہیں کہ جس میں کچھ شبہ ہے اس کی ترمیم ہو سکتی ہے, اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. تمام کو ختم کر دینا آپ کا کیا بھروسہ, آپ تو 3 مہینے کا بول کر آئے تھے, اگر اس قانون کو ختم کر دیں گے تو پتہ نہیں اسلامی قانون پھر کب نافذ ہوگا. تو یہ کہ پورے دستاویزات کو ختم کر دینا یہ شریعت مطہرہ اور اسلام کے خلاف ایک بڑی گہنی سازش ہے. میں اس پر بڑا حیران ہوں اور ہمارے علماء نے اس پر بڑی تحقیق کی ہے, قریب اہل سنت و جماعت کے عظیم عالم دین ہمارے استادوں میں سے حضور قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک بڑی اچھی بحث اور مباحثہ اس پر کیا ہے, وہ قریب آپ میڈیا پر دیکھیں گے. یہ ساری کاروائی ان لوگوں کی ہے جو حدیث کے منکر ہیں, فقہ کے منکر, جس میں جاوید گاندھی نامی ایک شخص ہے کہ جس کو آج میڈیا بہت اٹھاتا ہے اور اوپر لاتا ہے. یہ خاص وہ دہریہ اور ملحد آدمی ہے اور بے دین اور انتہائی بدبخت آدمی ہے جو احادیث اور علماء کی خدمات پر حملہ کرنے والا ہے, لیکن الحمدللہ علماء کی جانب سے یہ ہوا اور پورے پاکستان کے علماء کو طلب کیا گیا, جس میں اہل سنت نے ہی صرف اس کے چیلنج کو قبول کیا اور اہل سنت کی جانب سے میڈیا پر ایک بڑا سخت قسم کا 4 گھنٹے کا مناظرہ ہوا ہے, جو قریب آپ اخبار میں دیکھیں گے اور اخبار میں وہ شائع بھی ہوگا. اس میں الحمدللہ یہ سہرا اہل سنت کے سر گیا اور مفتی منیب الرحمان صاحب اہل سنت کی طرف سے مناظر ہوا, اور اللہ کا یہ کرم ہوا کہ جواب دے جو جیو پر پروگرام آتا ہے جس میں جاوید غامدی نے تعزیر کا مذاق اڑایا تھا, الحمدللہ ہم اللہ کے فضل سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ اہل سنت کی عظیم مبلغ مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس تحقیق سے یہ بات رنگ لے کر آئی کہ جاوید غامدی نے ان تمام چیزوں کو قبول کیا جس کا انکار وہ پروگرام میں کر چکا تھا. تو الحمدللہ اللہ علماء کو مزید ہمت اور استطاعت پر رحمت فرمائے, کیونکہ اگر یہ قوانین کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ قوانین مرتب نہیں ہوتے. لیکن میں بڑا حیران ہوں مفتی تقی عثمانی 1979 میں اس قوانین کے لکھنے والوں میں سے ہیں, لیکن وہ بھی جان چھوڑا کر بھاگ گئے کہ نہیں 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 میں بات نہیں کروں گا. ارے بھائی لکھا تم نے تھا, مرتب کرنے والوں میں تم تھے, ججز میں تمہارا شمار تھا, آج آؤ مقابلہ کرو بات کرو. اور میں تو اس بات سے حیران ہوں, آپ نے بھی میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ایک وضاحت کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں کو کس روش پر جا رہے ہیں. علماء دیوبند کے یہ بیانات شاہد ٹی وی پر آئے ہیں کہ زنا کی 2 قسمیں ہیں, ایک زنا بالجبر ہوتا ہے, ایک زنا بالرضا ہوتا ہے. یہ انتہائی لایانی اور غلط ترین بات ہے, زنا زنا ہے چاہے وہ جبر سے ہو یا رضا سے ہو. یہ ہمارے ذہنوں کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں, زنا کی اہمیت کو لوگوں میں عام کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ زنا تو وہ برا ہوتا ہے جو جبرن کیا جائے, اس کا حکم اور ہے, اور زنا جو رضا مندی سے ہو جائے اس کا حکم اور ہے. تو یہ محض اللہ کے حدود اور دین کا احترام اور جو بقا حرمت پر ہے, حیا پر ہے, یہ اس کو پامال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ انتہائی غلط ترین بات ہے, اسلام کی روح کے خلاف ہے کہ زنا بالجبر اور ہے اور زنا بالرضا اور ہے. زنا زنا ہے چاہے وہ جبرن ہو یا رضا سے ہو, فرق صرف اتنا ہے اس کی سزا میں ہے کہ اگر رضا سے ہوگا تو دونوں کو سزا ملے گی, اور جبر سے ہوگا تو صرف یہ ہوگا کہ جو کرنے والا ہے شرائط پائے گئے تو جس نے زنا کیا ہے اور مکروہ جس عورت پر جبر کیا ہے وہ عورت بری ہو جائے گی اور اس مرد کو سزا دی جائے گی. یا اگر اس عورت نے زبردستی کیا ہے تو مرد بری ہو جائے گا اور اس عورت پر گویا کہ سزا ہوگی. تو یہ انتہائی غلط فکر میڈیا بنا رہا ہے, بلکہ یہاں تک رپورٹیں ہیں کہ یہودیت کی طرف سے ان کو اتنا پیسہ مل رہا ہے تاکہ ایسے حساس مسائل عوام میں لائے جائیں کہ جو عوام کے سمجھنے کی نہیں ہے, عوام کا اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس سے ہو کیا, علماء کا مذاق بنے, شریعت کا مذاق بنے, اور لوگ کہیں گے یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی شریعت ہے, اور یہ لفظ عیسائی لانا چاہتے ہیں لوگوں کی زبان پر, جس طرح کے مسلمان ان کو تنقید دیتے, ارے تمہاری بائبل تو تمہاری مولویوں کی بنائی ہوئی ہے, تمہارا عیسائی مذہب تو تمہارے مولویوں کا بنایا ہوا ہے, تو وہ زبان ہماری, وہ باتیں ہماری زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ عوام اہل سنت اور عوام مسلمین اتنی غیرت اور حیا رکھتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ علماء اپنی طرف سے عقیدہ مسائل نہیں کرتے. یہ شریعت مطہرہ کے احکام قیامت تک باقی رہنا ہے, اس قرآن کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے اٹھائی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی اس کو غلط پیرائے میں بیان کرتا ہے تو عنقریب اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا کر ذلیل خوار کر دیتا ہے, لیکن جب کوئی اس کی دین کی خدمت کرتا ہے تو وہ افق عالم میں داتا علی حجویری, غوث اعظم اور امام احمد رضا کی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے, تو لہذا یہ کہنا کہ جناب رضا بال زنا بالجبر اور ہے اور زنا بالرضا اور ہے, یہ فاسد خیال ہے, یہ عیسائیوں کی زبان ہے, یہ یہودیوں کی زبان ہے. زنا زنا ہے, چاہے وہ رضا سے ہو یا جبر سے ہو, اور اس کی حدود پر بات کی جاتی ہے کہ جناب چار گواہ کہاں سے لائیں, ایسے متقی پرہیزگار گواہ کہاں سے لائیں. تو ہم نے کہا یہ ہم نے رکھا ہے, خدا نے رکھا ہے. سورہ نور کے اندر اللہ نے ساری تفصیل بیان فرمائی, یہ ہم نے رکھا ہے, یہ قرآن نے رکھا ہے. اور پہلی بات یہ کہ ہم نے کب کہا کہ اگر کوئی شخص کسی سے زنا کر لے تو علماء اس کو سرفرازی کے سند دے, اس کے سر پہ پگڑی باندھے کہ واہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے. علماء نے یہ بھی تو لکھا ہے اس کے اندر کہ جناب اگر جرم چار گواہوں کا ثابت نہ ہو تو چار گواہ اگر ثابت ہو جائے تو اس وقت تو سنسار کیا جائے گا اسے اور رجم کیا جائے گا, لیکن اگر جرم چار گواہوں کی شواہد میں ثابت نہ ہو تو وہ بحث حد سے ختم ہو جائے گی, اب آ جائے گی تعزیر میں, اور تعزیر میں یہ موجود ہو, آج ٹیسٹ ہوتا ہے, تمام معاملات ہوتے ہیں, اس سے میڈیکل مدد لی جائے گی. اور شریعت مطہرہ نے کبھی کسی علوم سے مدد لینے کا انکار نہیں کیا, بلکہ حکم شریعت کا چلے گا اور میڈیکل اس کی معاون بن جائے گی. اور معاونت کے طور پر اگر یہ بات ڈاکٹر کی رپورٹ سے پتا چل جائے کہ جناب یہ زنا اس نے کیا ہے, لیکن چار گواہ والی شرط جو قرآن نے رکھی وہ نہیں ہے, تو ہم اسے سنسار تو نہیں کریں گے, لیکن قاضی وقت اس کے فعل کو دیکھتے ہوئے جو سزا دینا چاہے رجم کے علاوہ دے سکتا ہے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر وہ بار بار زنا کرے تو فساد فی الارض کے تحت اگر اسے پھانسی کی بھی سزا دے دی جائے تو جائز رکھا گیا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے یہ سارے قوانین موجود ہیں, ان مسئلے پر بحث نہیں کی جاتی, اور لات جناب اتنے حساس مسئلے پر اس بے غیرتی اور بے حیائی کو ہمارے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے کہ جناب رضا زنا بالرضا جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے, بالجبر جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو کیا مطلب کہ تم زنا بالرضا کو اتنا ہلکا پیش کر رہے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ رضا ہو یا جبر ہو, زنا حرام فعل ہے, گناہ کبیرہ ہے, زنا زنا ہے, اس کو اسی معاملے میں ڈیل کیا جائے گا جس معاملے میں قرآن مجید نے بیان فرمایا, اس میں جبر اور رضا کو نہیں دیکھا. یہ علماء نے اس پر تعزیر اس لیے رکھی ہے, ہوتا کیا ہے لڑکی اپنی مرضی سے بھاگ گئی, اسلام آباد سے چلی کراچی آئی, چار پانچ دن کہیں رہی, بعد میں جب ماں باپ نے پکڑ لیا اسے ڈر لگا تو کیس دائر کیا, جی زبردستی کی تھی اس پہ. تو ہم ان تمام دنیا دار سے پوچھتے ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی, تمام معاملات ہوئے, اب جب اس کو پکڑ لیا گیا, والدین نے اس کو زرد و کوب کیا اپنی عزت بچانے کے لیے, اور اس نے جناب جو کہ مسئلہ جھڑ دیا کہ جناب اس پر زبردستی ہوئی تھی, تو اسی تحقیق کی بنا پر اللہ نے چار گواہ رکھے ہیں اور اسی تحقیق کی بنا پر تعزیر کا حکم رکھا گیا ہے. تو یہ تمام حقائق میرے دوستو اس بات کی ہے کہ تعزیر قرآن کی روح کے خلاف ہے, یہ غلط بات ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے کہ وہ صحابی غسل کر کے شہید ہو گئے, سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم مسائل بیان کرتے رہو, اور تم نے جو مجھے بتائیے یہ قانون مرتب ہوا کہ نہیں ہوا فقہ کے اندر کہ جناب اگر سردی کی سخت رات ہو اور بندے پر غسل لازم آ جائے تو وہ اس وقت پانی اگر ٹھنڈا ہے اور ڈر ہو کہ وہ مر جائے تو اس وقت اس کو چھوڑ دے اور وہ تیمم کر لے. یہ قانون بنا کے نہیں بنا, اس قانون کو خدائی قانون کہتے ہیں یا صحابہ کا بنایا ہوا قانون کہتے ہیں؟ خدا کا بنایا ہوا قانون کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ خدا کی اس حد کے عین مطابق ہے. تو لہذا تعزیر میں علماء اور قاضی اس بات کو ملحوظ رکھتا ہے کہ میں جو حکم صادر کر رہا ہوں, میں تعزیراً جو حکم دے رہا ہوں, کہیں یہ قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہا, جب نہیں جا رہا تو وہ حکم دینا عین قرآن کے مطابق ہی ہے, عین قرآن کے مطابق ہی. لیکن مجھے بہت افسوس ہوا اس وقت جب میں نے اسفندیار اور دیگر علماء دیوبند کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی وہ مولانا عبدالحق حقانی صاحب کے مدرسے سے شیخ الحدیث صاحب نے کہا جناب جو ہے وہ زنا بالرضا ہوتا ہے زنا بالجبر ہوتا ہے. توبہ توبہ. اب ایسے لوگ ایسی باتیں کرنے لگے تو یقیناً یہودیت کو اور نصرانیت کو پھر باہر سے ایجنٹوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ گھر کا بھیجی لنکا ڈھائے والی بات یہاں پر صادق آئے گی. تو ہم جزائے خیر اور اجر عظیم کی دعا کرتے ہیں علماء اہل سنت کے لیے جنہوں نے اس فتنے کو دبانے کے لیے بر وقت اس بات کا فیصلہ کیا. اور یہ سہرا علماء اہل سنت کی جانب سے جناب فقیر اسد جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کے سر جاتا ہے کہ جنہوں نے بڑی بہترین مباحثے کے بعد چار گھنٹے یہ جو مباحثہ رہا وہ کلا کے پینل کے ساتھ اس میں اس بات کو ثابت کیا کہ الحمدللہ یہ موجودہ جو حدود آرڈیننس ہے یہ خلاف گویا کہ تنسیخ یہ تنسیخ کے لائق نہیں بلکہ اس میں بعض ایک دو شکیں ایسی ہے کہ جن کو منسوخ نہ کیا جائے اس میں ترمیم یا اضافہ کر دیا جائے. اور یہ حضور آرڈیننس ہم نے نہیں مرتب کیا یہ تقی عثمانی نے مرتب کیا اور آج وہ خود منظر عام آنے سے توبہ کر رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کیا ان کے جیب میں دارنوں کا لفافہ چلا گیا ہے. لیکن الحمدللہ ہمیشہ چاہے ہندوستان میں گائے کا مسئلہ ہو جس پر اسلام اور کفر کی آن کا مسئلہ بن جائے اس وقت بھی اہل سنت نے اسلام کی باغڈور کو سنبھالا ہے. اور حدود آرڈیننس سے آج ہمارا پورا ملک جل رہا ہے اس بحث میں. آج بھی الحمدللہ علماء اہل سنت میں اس کی بالادستی ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اپنی عزت مقام موت تو آنی ہے ہی وہ چاہے کرسی پر بیٹھ کر آئے یا گارڈ کو لے کر آئے یا گارڈ کے بغیر آئے موت تو آنی ہے. لیکن اللہ رب العزت ہمیں ایسی موت عطا فرمائے کہ جب ہم وہی بات کریں جو منشاء رسالت کے عین مطابق ہو جو شریعت کے عین مطابق ہو. اللہ رب العزت ہمیں قانون شریعت کا احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ کی گرامی. اور پہلی بات تو وہ حکم نافذ بھی نہیں ہوتا ہے خواہ مخواہ اس پر بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے. کون سی ایسی عدالت ہے جو قانون اگر نافذ بھی ہو جاتا ہے اس کے تحت وہ سزا دے دیتی ہے. یہ وہ معاملات ہو جاتے ہیں. خیر اس مسئلے پر میں اسلام کے ایک ادنا مبلغ ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. حدود اللہ اور تعزیر یہ خدا ہی کی جانب سے ہے. ہاں حدود یہ ہے کہ جس کے من وحن الفاظ اللہ نے بیان فرما دیے. تعزیر وہ ہے کہ لوگوں کے منشا اور فساد فی الارض کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں اگر اس کو سزا نہ دی جائے تو جناب یہ زمین کے اندر معاشرہ خراب ہو جائے گا فساد پیدا ہو جائے گا. اور خدا نے منافقین کی سب سے زیادہ ترغیب قرآن میں کی اس لیے ہے کہ وہ مفسدین فی الارض تھے. وہ زمانوں میں وہ دور میں فتنہ کرتے تھے. اور اسی لیے علماء نے اور شریعت مطہرہ میں حدیث مبارکہ میں بات موجود ہے کہ اگر ڈاکو اسلحہ لے کر بیٹھا ہو اور لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں مار رہا ہو اور وہ لوگوں کو لوٹ رہا ہو اور وہ اسی صورت میں مارا گیا تو اس کا نماز جنازہ فرمایا نہیں پڑا جائے گا. اس لیے کہ اس نے اپنی اس حرکت سے فساد فی الارض کیا ہے. فساد فی الارض کیا ہے تو فساد فی الارض کے اس عمومی نقشے کے اندر شریعت مطہرہ کی طرف سے اگر تعزیر نافذ کر دی جائے تو وہ خدا کے حکم کے عین مطابق ہو. تو یہاں پر بیان ہی اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ جب تمہیں مال مل گیا جب تمہیں کھانے پینے کی چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ بتا دی جب تمہیں ہم نے ازواجی زندگی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی تو جب ساری چیزیں تمہیں مل گئی اور ساری نعمتیں تمہیں مل گئی تو تم کیا کرو؟ اب اللہ کا شکر ادا کرو. اور شکر ادا کیسے کرو گے؟ کہا جی نماز کے ذریعے ہوگا. کہا نماز کا قیام کیسے ہوگا؟ فرمایا طہارت کے ذریعے ہوگا. تو شریعت مطہرہ نے آیت نمبر 6 سورہ المائدہ کے اندر طہارت کے مسائل کو بھی ذکر کیا. اور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری شریف کتاب الوضو کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں فرمایا میری امت قیامت کے دن اس طرح پہچانی جائے گی کہ ان کے چہرے ان کی پنڈلیاں اور ان کے بازو چمک رہے ہوں گے. تو سرکار نے فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک کو زیادہ کرے اور قیامت کے دن اپنے چہرے اور جسم کی روشنی کو زیادہ کرے تو وہ وضو میں جن اعضاء کی حد بیان کی گئی یعنی چہرے کو پیشانے کی بال سے لے کر ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے ایک دوسرے کان کی لو تک ہاتھ کو جو دھونا ہے وہ انگلیوں کے پوروں سے لے کر گویا کے کوہنیوں تک تو یہ حد اور جو حد بیان کی گئی وضو کے اندر اعضاء کو دھونے کی اس سے تھوڑا زیادہ دھویا جائے. سرکار نے فرمایا اس سے زیادہ دھو اس لیے کہ تمہارا جسم جتنا منور ہوگا اسی سے تمہاری چمک ہوگی اور تم پہچانے جاؤ گے. اس حدیث پاک پر ذرا غور کریں. سرکار نے فرمایا قیامت کے دن میری امت وضو کے آثار سے پہچانی جائے گی تو جس پر وضو کے آثار نہیں ہوں گے وہ نہیں ہو وہ الگ ہوگا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن منافقین آئے اور سرکار اپنی امت کو نہ پہچانے اور منافقین کو نہ پہچانے؟ اس دن تو ہر شخص ایک دوسرے کو پہچانے گا. قرآن کہتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پر ارشاد ہوا کہ مجرمین اس دن واضح طور پر پہچانے جائیں گے
فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، کہ اس وقت فرشتے مجرموں کو ان کی پیشانی اور ان کے قدموں سے پکڑ کر زمین پر رگڑ رہے ہوں گے، اور مسلمان جنہوں نے وضو کر کے نماز پڑھ کے خدا کو راضی کیا ہوگا ان کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا اور جسم کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے. ایک حدیث پاک اور ترمذی شریف صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ العبد، کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجهه، اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرجت من وجهه كل خطیئة نظر الیہا بعینہ مع الماء، کہ جب وہ چہرے کو دھوتا ہے تو اس نے آنکھوں سے جتنا گناہ کیا تھا وہ پانی لگنے سے سب اللہ رب العزت دور فرما دیتا ہے. فرمایا واذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطیئة بطشتها يداه مع الماء، کہا کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس نے ہاتھوں کے ذریعے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس پانی کی برکت سے سارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب، جب وضو سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں. یہاں پر صغیرہ گناہ کی بات ہے، جو صغیرہ گناہ بندہ کرتا ہے اس کو دھو دیا جاتا ہے اور وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی. حقوق العباد بغیر سامنے والے کی معافی کرائے معاف نہیں ہوتے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں اور جہاں پر اللہ رب العزت کبیرہ گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ دوست مجھے معاف کر دے، اللہ حقوق العباد کو بھی معاف کرتا ہے، اس دن اتنی رحمتیں برستی ہیں، اور کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. حدیث پاک میں آیا کہ وہ رات کون سی رات ہے؟ فرمایا جب عرفات سے مزدلفہ چلتے ہیں، جب عرفات سے مزدلفہ حاجی جاتے ہیں تو وہ رات اتنی عظیم رات ہوتی ہے کہ اس میں کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت اس حدیث پاک کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا ہے. ہمیں اپنے قانون اور اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے عمل پیرا ہونے کی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. ہم متحد ہو کر اسلام کے تمام حدود اور تمام محاذ کی مکمل طور پر حفاظت کر سکیں، وہ گھر سے شروع کر کے ایوانوں تک ہم اس کی حفاظت کر سکیں. اللہ رب العزت ہمیں دین کے لیے مخلص بنائے، جو کہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اسے عمل پیرا ہونے کی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. ہم متحد ہو کر اسلام کے تمام حدود اور تمام محاذ کی مکمل طور پر حفاظت کر سکیں، وہ گھر سے شروع کر کے ایوانوں تک ہم اس کی حفاظت کر سکیں. اللہ رب العزت ہمیں دین کے لیے مخلص بنائے، جو کہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.